ماہ سیام کے دل فریب، دل شگفتہ شب و روز، ہر ہر گزرتے لمحے میں عبادتوں اور ذکر و اذکار کی حلاوتوں کو پا لینے کی تمنا. آہ جو خوش لمحات گزر گئے، ماہ مبارک کا وہ دن جو ہم سے جدا ہو گیا. اے کاش انہی گزرے لمحوں میں ہونے والی نیکیاں پھر سے میسر آ جائیں تو کیا ہی بات ہے. الحمدللہ عز و جل. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام مدنی چینل اس سال 1434 ہجری کے رمضان المبارک کی لائیو اور ریکارڈڈ ٹرانسمیشن کو روزانہ ریپیٹ ٹرانسمیشن نشر مقرر کے طور پر بنام رمضان کی پرکیف یادیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، جس میں آپ ملاحظہ کریں گے دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے تربیتی اعتکاف میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا معتکفین عاشقان رسول کی تربیت کرنا، معتکفین اسلامی بھائیوں کا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک صحبت میں سحری و افطاری کی سعادت حاصل کرنا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بعد نماز ظہر اور بعد از تراویح روزانہ دو مرتبہ مدنی مذاکرہ، قرب افطار اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ اور دیگر مہکے مہکے سنتوں بھرے سلسلے. آئیے دیکھتے ہیں رمضان کی پرکیف یادیں. الحمدللہ عز و جل دن 12 بجے حمد باری تعالی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نشریات کا آغاز ہوا. بعد نماز جمعہ تلاوت کلام پاک کو ہدیہ نعت کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا عوام الناس کے لیے رشد و ہدایت پر مبنی مدنی ملفوظات سے سجا مدنی مذاکرہ ہوا. اس کے چند مناظر دیکھتے ہیں.
الحمدللہ آج 1434 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا 23rd روزہ اور شاید جمعۃ الوداع ہم ادا کر چکے ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا میرا نام محمد عدنان اتاری باب المدینہ کراچی سے. باپا آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے. گانے کا شعر جو اکثر گایا اور سنا جاتا ہے، نہ خوف کھاؤ نہ سر جھکاؤ، اٹھو کہ ظلمت بلا نہیں ہے، خدا زمین سے گیا نہیں ہے. باپا یہ ایک فلمی شعر ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
اس سلسلے میں مفتی صاحب سے وہ فتوی لیے ہوئے. اس شعر میں خدا زمین سے گیا نہیں ہے یہ جملہ کفریہ ہے. گانے کا یہ حصہ جو ہے کفریہ ہے، کیونکہ اس میں اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کیا جا رہا ہے کہ اللہ زمین پر ہی ہے، اور اللہ عز و جل کے لیے مکان ثابت کرنا یعنی مکان ماننا، مکان کا عقیدہ رکھنا کہ وہ کسی مکان میں رہتا ہے. مکان مانے جگہ، یعنی کہ وہ چھوٹی بڑی جتنی بھی ہو پوری زمین میں اللہ رہتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے، زمین اور آسمان میں رہتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے، آسمان پہ رہتا ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا یعنی مکان ماننا، مکان تسلیم کرنا، مکان کا نظریہ رکھنا، مکان کا عقیدہ رکھنا، یہ سب کفر ہے. چنانچہ فتاوی عالمگیری میں ہے، اور اگر کسی نے کہا کہ خدا آسمان سے دیکھتا ہے یا کہا عرش سے، تو یہ اکثر فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک کفر ہے. البحر الرائق جلد 5 صفحہ 129 و فتاوی ہندیہ وغیرہ میں ہے. جو شخص اللہ تعالی کے لیے مکان ثابت کرے یعنی مکان کا عقیدہ رکھے، مکان مانے، اس کی تکفیر کی جائے گی یعنی اس پر کفر کا حکم لگایا جائے گا. یعنی یہ کہا جائے گا کہ اس نے کفر کیا ہے. بس اگر کسی نے کہا کہ اللہ تعالی سے کوئی جگہ خالی نہیں تو اس کی بھی تکفیر کی جائے گی, یعنی اس پر حکم کفر لگایا جائے گا. یعنی جو یہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ تو ہر جگہ موجود ہے, یہ جملہ بھی خطرناک ہے, یہ بھی نہ کہا جائے. اللہ حاضر ناظر ہے یہ کہنے سے بھی علماء نے منع فرمایا, اس کو کفر کا حکم نہیں لگایا, حاضر ناظر کو منع کیا. یہ قسموں میں لوگ کرتے ہیں کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں, یہ نہ کہا جائے. بلکہ یہ جملہ, اس کا متبادل جملہ جو نعم البدل, وہ یہ اللہ کو سمیع و بصیر جان کر کہتا ہوں. سمیع منے سننے والا, بصیر منے دیکھنے والا. لیکن اللہ تعالی سنتا, یقیناً سنتا ہے, لیکن وہ اس کے لیے کان سے سننا نہیں ہے, ہماری طرح کان نہیں ہے نہ آنکھیں. یہ ہماری طرح اس کا جسم وغیرہ کوئی نہیں ہے. یہ اس کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے آپ کو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب پڑھنی چاہیے. فتاوی قاضی خان میں یہ بات کفر ہے, کیونکہ اللہ تعالی مکان سے پاک ہے, یعنی مکان والا اللہ تعالی کو مکان میں رہنے والا نہیں مان سکتے. اب یہ خدا زمین سے گیا نہیں ہے کہ ایک تعویل یہ بیان کی گئی. اگر یہ مراد ہو کہ اللہ تعالی قادر مطلق کی حکومت ابھی دنیا پر یعنی زمین پر بھی قائم ہے, یہ حکومت ابھی ختم نہیں ہوئی, تو پھر یہ جملہ اگرچہ کفر نہیں ہے لیکن ایسے موہم یعنی وہم پیدا کرنے والے جملے بولنا شرعاً جائز نہیں. جیسا کہ خاتم المحققین حضرت علامہ ابن عابدین شامی قدس سرہ سامی لکھتے ہیں, محض معنی محال کا وہم بھی جس جملے سے ظاہر ہو اس کے بولنے سے منع کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے, اگرچہ اسے صحیح معنی پر محمول کیا جا سکے. یہی کہ جس کو جملے سے وہم ہو کہ یہ کفر ہے تو اس سے بھی بچنا ضروری ہے, چاہے اس کے صحیح معنی نکلتے بھی ہوں تب بھی بچنا ضروری ہے. تو جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہا جس نے کہ اللہ زمین سے گیا نہیں ہے, اس کو اسلام سے خارج نہیں مانا جائے گا, کیونکہ اس کی کیا نیت ہے یہ ظاہر نہیں ہے ابھی. تو یہ لزوم کفر اس کو بولتے ہیں کہ وہ جملہ تو کفریہ ہے, اور اگر اس نے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مکان مانا تب تو وہ اس پر حکم کفر تو ہے. کئی فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام کے نزدیک وہ کافر ہو گیا, لہذا اس کو نئے سرے سے ایمان لانا ہوگا, تجدید ایمان کرنا ہوگا, کلمہ پڑھنا ہوگا. نکاح اگر اس نے کیا ہوا ہے تو نکاح اس کا دوبارہ اس نے کرنا ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھیے کہ جب لزوم کفر ہوتا ہے تو انسان مسلمان مرتد نہیں ہو جاتا, اسلام سے نکل نہیں جاتا, اس کے جو اعمال ہیں وہ برباد نہیں ہوتے. یہ لزوم کفر میں یہ بات ہے. اور التزام کفر کی بھی ایک اصطلاح ہے جس سے کسی ضرورت دینی کا انکار نکلے, جس کی بات سے یا قول سے یا فعل سے, تو وہ پھر اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے. لزوم کفر سے نکاح ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن واجب ہے کہ نئے سرے سے نکاح کرے اور نئے سرے سے اسلام لائے, قبول کرے, تجدید ایمان جس کو بولتے ہیں, اپنا ایمان رینیو کرے, نکاح بھی رینیو کرے.
اس کے بعد پیش کیا گیا سلسلہ, آئیے دعا یاد کریں.
آج جو دعا ہم نے یاد کرنی ہے وہ بڑی زبردست دعا ہے کہ جب کوئی شخص نماز فجر اور نماز مغرب کے بعد ہر روز 3 بار یہ دعا پڑھ لے اور اول آخر 3-3 بار درود شریف پڑھے. یہ دعا سفر و حضر, چاہے سفر میں ہو چاہے گھر پر ہو, اگر یہ صبح و شام پڑھے تو زہریلی چیزوں سے محفوظ رہیں گے. تو زہریلے کھانے پینے سے بھی اللہ نے چاہا محفوظ ہو جائیں گے, زہریلے جانوروں سے بھی محفوظ ہو جائیں گے. تو صبح و شام یہ دعا پڑھنی ہے توجہ کے ساتھ, کانشیس کے ساتھ. چونکہ آج ہمارے ساتھ بیرون ملک کے اسلامی بھائی بھی ہیں, پاکستان کے مختلف شہروں سے آئے ہوئے اسلامی بھائی بھی ہیں، سب مل کے انشاءاللہ توجہ سے دعا یاد کریں گے، آپ نے بھی یاد کرنی ہے، مدنی چینل کے ناظرین بھی ساتھ مل کر دہراتے جائیں، اللہ نے چاہا وہ گھر بیٹھے بھی یہ دعا یاد کر سکتے ہیں۔ پہلے میں یہ دعا پڑھتا ہوں، توجہ سے سن لیں، پھر ہم دہرانا شروع کر لیں گے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کا ترجمہ ہے اللہ عز و جل کے پورے اور کامل کلمات کے ساتھ مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ تو اللہ کے ناموں سے، اللہ کے کلمات سے مخلوق کے شر سے پناہ مانگنے کی یہ دعا ہے، توجہ رکھیے گا، مل کر پڑھیے گا۔ اعوذ بکلمات اللہ، اعوذ بکلمات اللہ تاماتی، تام کہتے ہیں کامل، اکمل اور تمام، تو اعوذ بکلمات اللہ تاماتی، اعوذ بکلمات اللہ التاماتی، اعوذ بکلمات اللہ التاماتی من شر، من شر ما خلق۔ اللہ تعالیٰ سے کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ شر والی مخلوق سے۔ اگر یہ ترجمہ یاد ہوگا دعا جلدی یاد ہو جائے گی، من شر ما خلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق۔ ہمارے افریقہ کے اسلامی بھائی بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ From which country are your name?
I'm from Katongore, Farooq from Uganda.
From Uganda, okay.
East Africa.
East Africa se aaye hain. Please recite this dua.
A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq.
Kahiye subhanallah. Dekhen daawat islami ka madani mahol, Sindh se bhi aaye hain, Hind se bhi aaye hain, Punjab se bhi aaye hain, Africa se bhi aaye hain. Alhamdulillah sunnat ki bahar aayi hai فیضان مدینہ میں، اور ماشاءاللہ افریقہ کے اسلامی بھائی یہ بھی ماشاءاللہ افریقہ سے آئے ہیں، ذرا کھڑے ہو جائیں، ہمارے ناظرین کو بھی دکھا دیں، کین یو سٹینڈ اپ پلیز۔ ماشاءاللہ دیکھیں ان کا رنگ بلالی ہے، یہ ہماری زبان نہیں جانتے مگر سر پر امامہ ہے۔ اب انشاءاللہ جو امامے والے نہیں وہ امامہ شریف کی بھی نیت کر لیں۔
اس کے بعد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی صحیح سلسلہ مناجات افطار کا انعقاد ہوا۔
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس میں مت پیو بلکہ دو یا تین مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت پر الحمدللہ کہا کرو۔ پھر حدیث پاک سنیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے آپ کے ارشادات، اس کے جو آداب ہیں، اس کے جو مدنی پھول ہیں، ان پر عمل کرتے کرتے یہ عمل کریں۔ پانی تین سانس میں پئیں، لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے۔ پانی کا بے درد استعمال اور پانی کو یوں بے دردی کے ساتھ ضائع کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جن کے گھروں میں پانی نہیں آتا، کم آتا ہے، جو بھر کر پہلے سے رکھ لیتے ہیں، برتن بھر کے رکھ لیتے ہیں، ٹینک بھر کر رکھ لیتے ہیں، وہ پتہ ہے کہ 2-4 دن تک پانی نہیں آئے گا، ان کو پوچھئے کہ وہ پانی کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاں ہم نے پانی سنت کے مطابق بیٹھ کر پینے کی عادت پیدا کرنی ہے، وہیں ہمیں پانی جیسی نعمت کی قدر بھی کرنی ہے کہ یہ اسراف کے کہیں حکم میں نہ آ جائے، اور اسراف حرام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پانی کے ساتھ ساتھ ہر شے کی قدر کرنے کی، جو جو نعمت ہوتی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کی قدر نہیں کرتے، وقت ہمارے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ عمر ہے اس کی قدر کریں، نظر ہے اس کی قدر کریں، ہماری شفاعت ہو جائے، ہمارے حق میں اس ماہ رمضان کی شفاعت قبول ہو جائے۔ تجھ پہ لاکھ ہو سلام ماہ رمضان، تجھ پہ لاکھ ہو سلام ماہ غفران، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔
میں نیک بن جاؤں مولا،
سچ جی چاہتا ہے.
یا خدا سچی توبہ کی توفیق دے دے
نیک
بن جاؤں جی چاہتا ہے مولا نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے یا خدا رحمت میری التجا ہے مولا کر دے رحمت میری التجا ہے مولا اب تو رمضان بھی جا رہا ہے اس کے صدقے کر دے رحمت میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے.
اذان مغرب کے بعد مبلغ دعوت اسلامی مفتی محمد قاسم عطاری مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ قرآنی سورتوں کا تعارف پیش کیا گیا.
قرآن پاک کی 39 نمبر سورت ہے سورۃ الزمر. زمر الزامر کی جمع ہے اور زامر کا مطلب ہے گروہ. اس سورہ مبارکہ میں مختلف گروہوں کا تذکرہ ہے. جہنمیوں کے گروہوں کا تذکرہ ہے جنہیں جہنم کی طرف ہانکا جائے گا, تو اس مناسبت سے اس کا نام سورۃ الزمر ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کی ابتدا قرآن پاک کے نزول کے بیان سے ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی شان تخلیق کو بیان فرمایا. اس کے بعد پھر انسان کی مختلف حالتوں کو بیان کیا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اس سے دعا کرتا ہے, اور جب اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دے یعنی تکلیف دور ہو جائے اور اسے نعمت مل جائے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے, یعنی جو مشرکوں کی کیفیت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ یہ جو جن کا ابھی بیان ہوا کہ جو مشکل میں تو خدا کو پکاریں لیکن خوشی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کو بھول جائیں اور شرک کے اندر پڑ جائیں, کیا یہ لوگ اور یہ جن کا بیان آگے آ رہا ہے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب وہ دوسرے کون سے ہیں؟ وہ ہیں جو رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں, آخرت سے ڈرتے ہیں, اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو ہر حال میں خدا کو یاد رکھنے والا ہے وہ, اور وہ دوسرا شخص کہ جو مشکل میں تو خدا کو یاد کرتا ہے لیکن خوشی کے وقت میں بھول جاتا ہے, کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد فرمایا کہ جو اچھے عمل کرنے والے ہیں, بھلائی کرنے والے ہیں, ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی بھلائی ہے. اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی کہ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا. صبر والوں کی یہ ایک عظیم فضیلت ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیں کہ مجھے یہ حکم ہے کہ میں خالصتاً اللہ کی عبادت کروں, اس کی فرما برداری کروں, اور میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے، اور اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں اس کا بندہ ہو کر، تو جو میں کرتا ہوں اسی کا میں تمہیں بھی کہتا ہوں کہ تم بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور اگر اس کے علاوہ تم عبادت کرنا چاہو تو پھر جسے بھی چاہتے ہو عبادت کر کے دیکھ لو، اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور اس کا انجام کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس کا انجام بڑا خوفناک ہے کہ جہنم میں آگ کے پہاڑ ہوں گے، اور وہ آگ کے پہاڑ ان کے اوپر اور ان کے نیچے بھی وہی آگ کے پہاڑ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فتقون، یہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنتیوں کا تذکرہ کرتا ہے کہ جو بتوں کی پوجا سے بچتے ہیں اللہ کی طرف رجوع لاتے ہیں ان کے لیے بشارت، تو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، وہ بندے کہ جو بات سنتے ہیں اور پھر اچھی بات کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہ عقل والے لوگ ہیں۔ ان کا صلہ کیا ہے، ان کا بدلہ کیا ہے؟ تو جہنمیوں کے بارے میں تو فرمایا تھا کہ ان کے اوپر اور ان کے نیچے آگ کے پہاڑ ہوں گے، جنتیوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے بالا خانے ہیں اور بالا خاناؤں کے اوپر بالا خانے ہیں، یعنی جیسے ڈبل سٹوری ٹرپل سٹوری مکانات یا محلات ہوتے ہیں جنتیوں کے لیے وہ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے، تو بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں کرتے اور اللہ کی یاد ان دلوں میں داخل ہی نہیں ہوتی، ان دلوں کے لیے بربادی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی کتاب اتاری، اول سے لے کر آخر تک ایک جیسی ہے، مسلسل جو ہے اسی طرح کے مضامین، اللہ کی عظمت اور ایک ہی جو ہے وہ حکمت کی جو ہے وہ بنیاد مسلسل بیان کی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے تو بدن پر قرآن سن کر بال کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جیسے رونگٹے کھڑے ہونا جسے کہتے ہیں، تو ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں، قرآن سن کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔
اس سلسلے کے بعد آپ نے ملاحظہ کیا، مبلغ دعوت اسلامی و نگرانی مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری، مدعا ذلہ العالی کا سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک۔
حضرت سیدنا ابو العباس مستغفری علیہ رحمت اللہ الکبی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں علم دین کی طلب میں مصر گیا تاکہ وہاں مشہور محدث حضرت سیدنا امام ابو حامد مصری الرحمۃ اللہ الکوی سے حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سنو۔ جب وہاں پہنچا تو انہوں نے فرمایا پہلے ایک سال روزے رکھو پھر حدیث سناؤں گا۔ چنانچہ حدیث کی طلب میں میں نے ایک سال کے روزے رکھے اور شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے یہ حدیث پاک سنائی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، آقا میں آپ سے دنیا اور آخرت کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو۔ اس نے عرض کی میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ سے ڈرتے رہو سب سے زیادہ علم والے بن جاؤ گے۔ عرض کی میں سب سے زیادہ غنی بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا قناعت اختیار کرو سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ عرض کی سب سے بہتر بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہو، لہذا تم لوگوں کو نفع پہنچانے والے بن جاؤ۔ عرض کی سب سے زیادہ عدل کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ سب سے بڑے عادل بن جاؤ گے۔ اللہ تعالی کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اس کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ عرض کی میں محسنین میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ عرض کی میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے۔ فرمایا اپنے اخلاق اچھے کر لو تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا. عرض کی میں اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں میں ہونا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرو اس کے فرما بردار بندوں میں شامل ہو جاؤ گے. عرض کی میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا ہوں. فرمایا پاک ہونے کے لیے جنابت سے غسل کیا کرو, قیامت کے روز اللہ سے اس حال میں ملو گے کہ تم پر کوئی گناہ نہ ہوگا. عرض کی چاہتا ہوں کہ بھروسے قیامت مجھے نور عطا کیا جائے. فرمایا کبھی بھی کسی پر ظلم نہ کرنا, قیامت کے روز تمہارا حشر نور میں ہوگا. عرض کی میں چاہتا ہوں میرا رب مجھ پر رحم کرے. فرمایا اپنے آپ پر رحم کرو اور مخلوق خدا پر رحم کرو, خالی کے کائنات تم پر رحم فرمائے گا. عرض کی میں اپنے گناہوں میں کمی چاہتا ہوں. فرمایا اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کیا کرو, تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے. عرض کی میں لوگوں میں معزز ترین بندہ بننا چاہتا ہوں. فرمایا مخلوق کی شکایت نہ کیا کرو, لوگوں میں معزز ہو جاؤ گے. عرض کی میں اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہوں. فرمایا طہارت پر ہمیشگی اختیار کرو, تمہارے رزق میں وسعت کر دی جائے گی. عرض کی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا محبوب بننا چاہتا ہوں. فرمایا جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول محبوب رکھتے ہیں تم بھی اسے محبوب رکھو. عرض کی میں غضب الہی سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں. فرمایا کسی پہ غصہ نہ کیا کرو. عرض کی چاہتا ہوں کہ بروز قیامت مجھے سر عام رسوا نہ کیا جائے. فرمایا اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرو تاکہ بروز قیامت تمہیں سب کے سامنے رسوا نہ کیا جائے. عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے عیوب پر پردہ ڈالے رکھے. فرمایا اپنے بھائیوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کیا کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری عیب پوشی فرمائے گا. کون سی چیز میری خطاؤں کو مٹا دے گی؟ فرمایا آنسو, خضوع اور امراض. عرض کی کون سی نیکی اللہ تعالیٰ کی ہیں افضل ہے؟ فرمایا حسن اخلاق, تواضع, آزمائش کے وقت صبر اور رضا بالقضاء. عرض کی سب سے بڑی برائی کون سی ہے؟ فرمایا بدخلقی اور بخل. عرض کی کون سی چیز اللہ کے غضب کو مٹاتی ہے؟ فرمایا چھپا کر صدقہ دینا اور صلہ رحمی کرنا. کون سی چیز جہنم کی آگ کو بجھاتی ہے؟ فرمایا روزہ دوزہ کی آگ کو بجھاتا ہے. سبحان اللہ. فیضان ریاض الصالحین اس کے صفحہ نمبر پیج نمبر 593 سے اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا. سب سے بنیادی بات جو میری ناقص عقل میں آتی ہے وہ ہے علم دین کی جستجو. اگرچہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کے یہ بہترین اصول ہیں, جو ان کو اختیار کرے میرے رب کی رحمت سے دنیا میں بھی کامیاب, اللہ کی رحمت سے آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا. علم دین سیکھنے کا شوق, علم دین سیکھنے کی جستجو, کتنی اعلیٰ کتنی عرفات تھی. فلاں صحابی نے ایک ماہ کی مسافت کا سفر کیا. صرف ایک حدیث سنجی, ایک ماہ 30 دن جانوروں پر سفر کرتے تھے, ریگستانوں میں سفر کرتے تھے. کیا اس وقت سفر ہوتا ہوگا, ایک ماہ کا سفر صرف اور صرف ایک حدیث سننے کے لیے. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک حدیث کے بارے میں پتا چلا کہ فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اسی وقت میں نے اونٹ خریدا اور صحابی کی تلاش میں چل پڑا. ایک مہینے کی دوڑ دھوپ کے بعد معلوم ہوا کہ وہ صحابی ملک شام میں موجود ہیں اور عبداللہ بن انیس انصاری ان کا نام ہے. میں شام پہنچا اور گھر میں خبر بھیجی کہ جابر آپ کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے. خادم نے لوٹ کر کہا میرے آقا پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جابر بن عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے کہا ہاں, مجھے کو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سنتے ہی عبداللہ بن انیس باہر نکل آئے اور مجھ سے معانقہ کیا. میں نے کہا سنا ہے کہ آپ کے پاس مظالم کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے نہیں سنی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے مصر کا سفر میت اس لیے اختیار کیا کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنے. اور یہ حدیث بھی کیا تھی کہ جس کسی نے مومن کی ایک برائی ڈھکی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. کس قدر ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگان دین حدیث پاک کے سیکھنے کے لیے, اس کے حصول کے لیے مشقتیں اٹھاتے تھے. آج یہ شوق, یہ ذوق نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے جہاں دینی علوم سکھائے جاتے ہیں وہاں پر کتنے داخلے ہیں. بدقسمتی ہے کہ آج اس طرف توجہ نہیں ہے. ہمارے بچے کو سینٹنسز بڑے یاد ہیں, حدیثیں یاد نہیں, بڑے بڑے واقعات یاد ہیں, نہیں ہے تو معجزات یاد نہیں ہے، بزرگوں کے واقعات یاد نہیں. مسجد کی آباد کاری، یہ امام، یہ علماء، یہ مؤذنین، ان کی اہمیت کو سمجھیے. شادی ہوتی ہے تو ہم کسی مولانا کو ہی ڈھونڈتے ہیں، اذان دینی ہوتی ہے تو ہاسپٹل کے سب سے بہترین سرجن کو کوئی بھی نہیں بلاتا کہ بہترین سرجن جو اس ہاسپٹل کا سب سے اچھا سرجن ہے وہ آئے اور میرے بچے کے کان میں اذان دینی. آپ کو کوئی عاشق رسول یاد آتا ہوگا. اللہ ہم کو اس فیلڈ میں لے کر آیا، اللہ تعالیٰ ہمیں مذہبی وضاقت والا بنائے، سنتوں کا پیکر بنائے، چلتا پھرتا سچا پکا عاشق رسول بنائے رب کریم ہم کو. لیکن اس پہ غور کیجیے، میری مدنی التجا ہے، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے، ایک بچہ عالم بنا دیجیے، ایک بچہ، کم از کم ایک بچہ عالم دین بنائیے، علم دین کا پیکر بنائیے. جامعت المدینہ کے داخلے شروع ہیں، جامعت المدینہ میں داخلہ دلوا دیجیے، اسلامی بہنوں کے جامعات الگ ہیں، وہ عالمہ کورس کریں تاکہ ہمارا معاشرہ علم دین کے نور سے پر نور ہو سکے، خوف خدا پیدا ہوگا، عشق رسول پیدا ہوگا، حب صحابہ کی زبردست نعمت اور بڑھے گی. آپ کا بچہ جو مفتی بنے گا، آئے حافظ قرآن ہوگا، اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے والا ہوگا، اس وقت آپ کی اپنی خوشی کی کیا عالم ہوگا.
نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، نیت انسان کو جنت میں داخل کرے گی. نگاہ نیچے کیے، توجہ کے ساتھ حسب حال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے. کھانے کے بعد کا وضو کروں گا، عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھاؤں گا پیوں گا، خواہش سے کم کھاؤں گا. اول آخر نمک یا نمکین استعمال کروں گا، حتی الامکان سنت کے مطابق کھاؤں گا پیوں گا. اول آخر درود و سلام کے ساتھ مسنون دعائیں پڑھوں گا، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله وعلى بركة الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا. تو شمع میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوائے جانانا.
صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقانی اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ الحمد للہ الذی ہوا اشبعنا واروانا وانعم علینا وفضل الحمد للہ الذی اطعمنی هذا ورزقنیه من غیر حول منی ولا قوة صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ.
اس کے بعد سلسلہ قرآنی قصے نشر کیا گیا، اس کے مناظر ملاحظہ کرتے ہیں.
حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، شہر صدوم کی طرف آپ نبی ہوئے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کی برکت سے آپ کو نبوت عطا ہوئی. شہر صدوم کی بستیاں آباد اور نہایت سرسبز و شاداب تھی. پانچ بستیوں میں سب سے بڑی بستی تھی، کل آبادی 400,000 کی تھی. طرح طرح کے اناج، قسم قسم کے پھل میوے، یعنی فروٹس پھل بکثرت تھے. شہر کی خوشحالی، لوگ مہمان بن کر آبادیوں میں آیا کرتے، اور شہر کے لوگوں کو ان مہمانوں کی مہمان نوازی کا بار اٹھانا پڑتا. اس لیے اس شہر کے لوگ مہمانوں کی آمد سے بہت تنگ ہوئے، تو مہمانوں کو روکنے اور بھگانے کی صورت انہوں نے شیطان لعین کے مشورے سے یہ کی کہ جب تمہاری بستی میں کوئی مہمان آئے تو زبردستی اس کے ساتھ گندا کام کرو. اور سب سے پہلے معاذ اللہ شیطان اس کا مفعول بنا. حضرت سیدنا لوط علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان لوگوں کو اس گندے کام سے منع کیا، اور آپ نے نصیحت فرمائی جسے پارہ 8 سورہ اعراف آیت نمبر 80 اور 81 میں بیان کیا گیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. ترجمہ کنز الایمان. جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے. حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے اس بیان کو سن کر قوم نے نہایت بے باکی اور بے حیائی کے ساتھ کیا کہا، قرآن کی زبانی سنیے. اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں. جب قوم لوط کی سرکشی اور خصلت بد فعلی قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالی کا عذاب آیا. قوم لوط کی تباہ کاریاں جو امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ سید الملائکہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام چند فرشتوں کے ہمراہ امرد حسین یعنی خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچے. ان مہمانوں کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری کی خصلت کے خیال سے حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نہایت مشوش یعنی فکر مند ہوئے. تھوڑی دیر کے بعد قوم کے بدفعلوں نے حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے مکان علی شان کا محاصرہ کر لیا، یعنی گھیرا کر لیا، اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے برے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے. حضرت سیدنا لوط علی نبی جنا علیہ الصلات والسلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ کو متفکر اور رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلات والسلام نے کہا، یا نبی اللہ، اب غمگین نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اتریں۔ آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح سے پہلے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے، اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا لوط علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت سیدنا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اس شہر کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر پلٹ دی، پھر ان پر اس زور سے پتھروں کا می برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے۔
پھر آپ نے ملاحظہ کیا، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کا علم و حکمت سے مزین مدنی مذاکرہ۔
الحمدللہ باپا، آپ نے جو ذہن دیا کہ الحمدللہ عز و جل دینی کتب کی، قرآن پاک کی کس طرح سے تعظیم کرنی چاہیے، آپ کے رسائل کے ماشاءاللہ دنیا کی مختلف زبانوں میں ترجمے ہوتے ہیں، اس میں بے شمار زبانیں ہیں، کم و بیش 34 کے قریب زبانیں ہیں، کہ یہ جو زبانیں ہیں یہ دنیا کے مختلف ملکوں میں بولی جاتی ہیں، لیکن ان ملکوں میں دینی کتب کا یا دینی مواد کے ادب کا اتنا ذہن نہیں ملتا۔ آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمیں یہ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائیں کہ وہاں کے اسلامی بھائی بھی اب الحمدللہ یہ مدنی مذاکرہ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، تو ان کے لیے بھی یہ مدنی پھول ارشاد فرمائیں کہ جس طرح ہم یہاں پہ اردو میں یا عربی میں جو تعظیم کرتے ہیں، تو کیا اور دیگر زبانوں میں جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے، تو کیا ان کو بھی اتنی ہی تعظیم اور ان کی بھی اتنی ہی جو ہے تعظیم کی جائے؟
ہمارے ہاں تو خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہم آیتیں تو اوریجنل وہ عربی ہی میں لکھتے ہیں، چاہے دنیا کی کوئی بھی زبان ہو جس میں رسالے یا کتاب کا ترجمہ کیا جائے، تو یوں اس کی تعظیم تو آٹومیٹک بڑھ گئی۔ البتہ کسی بھی زبان میں دنیا کی اللہ کا نام لکھا جائے، احترام تو اس کا کرنا ہی کرنا ہے۔ پھر یہ صلی اللہ علیہ وسلم، عز و جل وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہم عربی ہی میں لکھتے ہیں، دنیا کی مختلف زبانوں میں جو کتابیں ترجمے ہوتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ ان کا بھی احترام کرنا ہی ہوگا، پاکستانی اور ہندوستانی، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایشین جو مسلمان ہیں، ان میں غالباً احترام کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ بس کوئی کیا قدرتی بات ہے کہ ان میں احترام زیادہ ہوتا ہے۔ اب جیسے ہم لوگ جو ہے نا، یہاں قرآن کریم کو پیٹ نہیں کرتے، قرآن کریم کو پیٹ نہیں کرتے، ہم ڈرتے ہیں بے ادبی ہوگی۔ دنیا بھر سے یہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں حج میں، تو وہاں مطلب بلا تکلف آپ بیٹھے ہیں، آپ کی پیٹ کے پیچھے کوئی آئے گا، قرآن کریم کھول کر تلاوت شروع کر دے گا، وہاں ذہن ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہم کہ کعبہ شریف کی طرف یہاں دور رہ کر بھی پاؤں نہیں کر سکتے، پاؤں نہیں کریں گے، بھائی اس طرف کرو، اس طرف بھائی، کعبہ اس طرف ہے، لیکن وہاں دیکھا جاتا ہے کہ باقاعدہ مطلب یعنی کہ پاؤں لمبے کر کے کعبے کی طرف یوں بیٹھے ہوتے، لیٹ بھی جاتے۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں، یعنی یہ ضروری نہیں کہ یہ کوئی یعنی کہ گستاخ ہے یا بد مذہب ہے، ایسا بھی نہیں، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، یعنی یہ اس لیے کہ یہ تجربے کی بات ہے۔ عام طور پہ آدمی بولے گا کہ یار یہ تو گستاخ رسول ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا گستاخ رسول کیا ہوتا ہے، پھر بالکل ادھر ادھر کے ان گڑھ قسم کے حاجی آئے ہوتے ہیں جو بیچارے تو یوں کرتے ہیں, تو ان کو دیکھے یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ان کو پیار سے کوئی سمجھاتا ہے نا تو یہ مان جاتے ہیں, پاؤں سمیٹ لیتے ہیں, یہ پاؤں سمیٹ لیتے ہیں, اس کا مطلب کہ یہ بد مذہب نہیں ہے. اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم کو مذہب مہذب اہل سنت نصیب ہو گیا, میرے آقا اعلی حضرت کا دامن آ گیا ہاتھ میں, انہوں نے ہمارے ہاتھوں میں دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح تھامنا یہ بتا دیا. الحمدللہ اہل سنت جو مذہب مہذب کہلاتا ہے, یعنی مہذب یعنی تہذیب والا ادب والا مذہب, جتنا ادب اس مذہب میں ہے الحمدللہ, یہ جو بھی سمجھتے ہیں اس بات کو سمجھتے, اتنا ادب ہے. پاکستانی اور ہندوستان والوں میں ادب کیوں زیادہ ہے کہ وہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مزار فیض الانوار میں قبلہ روح چہرہ مبارک کیے لیٹے ہوئے آرام فرمائے, مشرق آپ کے قدموں میں ہے, تو سورج جب بھی طلوع ہوتا نا وہاں تو پہلے قدم وسیع کرتا ہے, تو سرکار کی طرف وہ سے طلوع ہوتا نا قدموں کی طرف سے. تو پاکستان ہندوستان یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں کی طرف ہے, اور ہم واقعی مشرق میں, اور یہ کعبہ مدینہ سے مغرب کی طرف ہی نا, ہم لوگ مشرق کی طرف, تو یوں ہماری طرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پاک مبارک قدم ہیں, تو یوں ہم قدموں میں ہیں, تو قدموں میں تو باادب ہی تو ہوتے ہیں. یہ ایک اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں کہ جو سریا انور کی طرف ہے وہ سب کے ساتھ بے ادب ہے, نعوذ باللہ ایسا نہیں. ارے یہ کسی نے یہ واعظانہ نکتہ ہی صحیح, نکتہ بڑا پیارا ہے کہ یہ اس لیے پاک و ہند میں ادب بہت زیادہ پایا جاتا ہے.
آپ کی جو والدہ ماجدہ کا جو آخری وقت تھا, اس وقت کے جو واقعات ہوئے تھے آپ نے بیان کیے لیکن اتنا حفظے میں نہیں آ رہا, اگر وہ واقعات بیان ہو جائیں.
میں اس وقت نور مسجد میں ہوا کرتا تھا, ایک دوست آیا یا پتہ نہیں پڑوسی آیا, اور اس نے کہا کہ آپ کو آپ کی بڑی بہن بلاتی ہے, تو میں سوچا کہ فارغ ہو کر میں چلا جاؤں گا, پھر وہ دوبارہ بلاوا آیا کہ وہ آپ کی بڑی بہن آپ کو یاد کر رہی ہے, بلا رہی ہے, تو مجھے میرا ماتھا ٹھنکا, کیونکہ وہ جمعرات تھی, جمعرہ سے پہلے جو اتوار گئی اس اتوار کو میری ماں کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی تھی, اس وقت امی کی کیفیت دیکھ کر کچھ تشویش تھی, تو ہم نے مل جل کر وہ توبہ کر لی تھی, احتیاطاً توبہ کا پرانا ذہن ہے کفریات وغیرہ سے, جو کوئی کلمہ کفر وغیرہ نکل گیا ہو تو توبہ کلمہ سب پڑھ لیا تھا. ہاں جمعہ رات کو میری والدہ نے جب میں عشاء کی نماز کا وقت ہوا, الحمدللہ جماعت سے نماز پڑھنے کا ذہن بہت پرانا تھا, تو میں نماز کے لیے وہ جانے لگا, والدہ نے آج خلاف معمول کا کہ لاؤ میں تمہارے ہاتھ چوموں, میں نے کہا امی تم میرے ہاتھ چومو گے, میں تمہارے چوموں گا, اس طرح میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کے چوما, اور شاید انہوں نے بھی ہو سکتا ہے میرا چوما ہوا, تو اس طرح میں چلا گیا, پھر وہ بلاوا آیا, اور میں جب دوسری بار آیا تو میرے کو ایک دم وہ گھبراہٹ شروع, میں نے کہا ہو نہ ہو میری ماں کی طبیعت خراب ہوئی ہوگی, تو میں پہنچا تو وہ میری ماں کی زبان بند ہو چکی تھی, میری بہن نے بتایا کہ مطلب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا, استغفار پڑھا تھا, ہم نے زمزم شریف ان کو پلایا تھا, یہ جب تک زبان ان کی کھلی تھی تم کو بار بار یاد کر رہی تھی کہ میرا بیٹا کہیں مجھ سے دور نہ رہ جائے, بابو بولتے تھے میں سب سے چھوٹا بچہ ہوں اپنے ماں باپ کا. بہرحال میں پہنچا تو روح باقی تھی ان کی لیکن زبان بند تھی, جھٹکے آ رہے تھے, پھر میں نے وہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کی, اور اس دوران ان کی روح قبض ہو گئی, جہاں ان کی روح قبض ہوئی تھی اس زمین کے ٹکڑے میں خوشبو ہو گئی تھی, اب ہو سکتا ہے ہم نے اگربتیاں وغیرہ بھی جلائی تھی اسی کی خوشبو ہو, خدا بہتر جانے, پر زمین کے ٹکڑے میں یہ بہت خوشبو تھی, کیا اگربتی کا چلو ہم ڈاؤٹ پڑتا ہے, لیکن 10:15 تقریباً ان کی روح قبض ہوئی تھی. رات کے 17ویں شب تھی سفر المظفر کی. کچھ دنوں تک 10:15 مختلف خوشبوئیں نکلتی تھی ہمارے گھر میں. یہاں تک کہ میں نہیں ہوتا تھا تو میری بہنیں ڈر جاتی تھی, اتنی خوشبو آتی تھی. تو میں پرانا الحمدللہ خاندانی سنی ہم لوگ, میں تو اپنے دوستوں کو لاتا تھا اس وقت. میں نے کہا آؤ خوشبو سونگاؤں تم کو, کوئی اگربتیاں نہیں جل رہی اس وقت, کوئی قدرتی خوشبو تھی. میں نے کہا سنی اس شان سے جاتا ہے. ہمارے گھر میں ہر مہینے 11ویں شریف منائی جاتی ہے. میں نے کہا سنیوں کی شان دیکھو.
مدنی مذاکرے کے بعد آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان سحری.
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تم ذات خدا جدا ہو نہ خدا ہو, اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو, اللہ کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو.
دنیا کی جو رنگینیوں کی جو کیف و مستی ہے اس کی ٹوپی اوڑھ کے کنٹوپ چڑھا کے بالکل سن پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور جب وہ نقصان بڑھتے بڑھتے بڑھتے, جسے کہتے ہیں نا پانی سر سے اونچا ہو جانا, جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے پھر ہمیں ہوش آتی ہے. اور پھر وہ جو ہم نے اتنا بڑا کنٹوپ چڑھایا ہوتا ہے گلے تک آنکھیں بند کر کے, پھر ہم وہ اتار کے ہم, یا اس وقت شاید وہ چمٹ جاتا ہے اور اترتا بھی نہیں ہے, تو اب ہم بولتے ہیں اب کیا کریں. تو جو شخص مسلسل جھوٹ بولتا رہے گا بولتا رہے گا بولتا رہے گا, تو کیا وہ تو سوچ رہا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں کہ میں اس سچویشن سے نکل گیا, میں اس سچویشن سے نکل گیا. تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ یہ ہوشیاری ہوئی یا ڈیڑھ ہوشیاری ہوئی, کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے اس نے اپنے دونوں ہی پاؤں کاٹ ڈالے. آخرت کا بھی نقصان کر رہا ہے یہ, اور دنیا کے اندر بھی یہ اس قسم کا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کو دنیا میں بھی نقصان پہنچتا چلا جا رہا ہے. کریڈیبلٹی جو جا رہی ہے وہ تو جائے گی جائے گی, بات جو اس کی ختم ہونی ہے اور لوگوں کی نظروں میں جو اس کی وقت کا جو عالم ہونا ہے وہ جج کیا جا سکتا ہے پروفیشنلی اسپیکنگ یا کمرشل بنیادوں پہ, ٹریڈنگ میں مارکیٹ میں اس کی جو ساکھ ہوگی وہ بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں.
اور بات بھی ہے کہ گناہ جو ہے نا, گناہ
جی 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 جی,
گناہ سے اگرچہ وہ نظر نہ آ رہا ہو لیکن گناہ کرنے سے ضمیر پہ ایک بوجھ ضرور پڑتا ہے بالفرض, وہ اس کو نہیں پتا چل رہا. لیکن ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس نے جو ہے نا وہ کسی مطلب بد نگاہی کی,
صحیح ہے,
اس کے دل پہ ایک نا پشیمانی آئی, اس نے ضمیر تھوڑا سا اس کو پریشان ہو گیا یار یہ کام غلط ہوا ہے, لیکن کوئی کعبے کی زیارت کر کے آ
جائے
اس کو ایک نا دل ایک ٹھنڈک پہنچے گی نا, اس کو ایک سکون اور راحت ملے گی.
بے شک.
تو یہ دنیا کے اندر بھی مثال ہے کہ گناہ جو ہے اس سے ہمارا یعنی جو کہتے ہیں نا کہ اب خود بھی پریشانیاں بڑھتی ہیں,
صحیح,
اور اسی طرح جو ہے وہ یعنی دنیا میں بھی ہمارے لیے نقصان ہے آخرت میں بھی نقصان ہے. اور نیکی جو ہے اس میں ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی بھلا ہے آخرت کے اندر بھی بھلا.
جی میں شبیر حسین گوجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ قبر میں جب جائیں گے تو سنا ہے کہ ہم سے وہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا, تو کیا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے یا غیر مسلم کے لیے بھی ہے؟
احادیث طیبہ کے اندر جہاں پر اس بات کا تذکرہ ہے کہ قبر میں سوالات ہوں گے,
جی,
تو چلیں ہم لگے بندوں یہ بھی عرض کر یہ دیتا ہوں,
جی,
اگر
جی
مثال کے طور پر کوئی قبر میں دفن نہیں ہوتا,
جی جی,
اس کو شیر کھا جاتا ہے, سمندر میں ڈوب کے مر جاتا ہے,
جی جی,
یا جو ہے کسی اس طرح حادثاتی موت اس کی ہو جاتی ہے تو سوالات قبر اس سے بھی ہوں گے. اب یہ اگر شیر کے پیڑ میں ہے تو شیر کے پیڑ میں اس سے سوالات ہوں گے. یہ برزخ کا مطلب ہوتا ہے آڑ. اب یہ پردے کے باہر وہ بعد کے واقعات ہیں, یہ ہمیں نظر نہیں آتے ان ظاہری آنکھوں سے. نہ ہم نے قبر کھولی اندر مردہ پڑا ہم بولیں گے یار اسے سوالات نہیں ہوئے, تو ایسی بات نہیں ہے. اسے سب کچھ ہوگا, ہمیں نظر آنا ضروری نہیں ہے. اور جو حدیث طیبہ میں جہاں پر اس بات کا تذکر ہے تو وہاں پر یہ موجود ہے, اگر مسلمان مردہ ہوگا تو وہ یوں کہے گا اور کافر مردہ ہوگا تو یوں جواب دے گا.
اچھا اچھا اچھا,
تو اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ کافر سے بھی سوالات ہوں گے.
الحمدللہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران اتاری مدظ اللہ علی الحمدللہ سلسلے میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں. بھائی صاحب کیا حال چال ہیں, خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال.
سوجن جھوٹ کے حوالے سے ہم نے کچھ مدنی پھول شیئر کیے تھے.
یہ بات تو کتاب میں پڑھی ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بدبو سے فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. اور جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے یا ایک ایسی عادت ہے کہ دنیا کی کسی قوم میں بھی اس کو پسند نہیں کیا جاتا. یعنی جھوٹا آدمی کہیں بھی اس کو کوئی پذیرا ہے ہی نہیں.
صحیح کہہ رہے ہیں.
اور اگر کسی کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے گا یار یہ آدمی جھوٹا ہے, تو لوگ فطری طور پر اس سے بھاگتے ہیں, کتراتے ہیں. جھوٹے آدمی سے کوئی محبت نہیں کرتا.
صحیح.
جھوٹے آدمی سے کوئی الفت نہیں رکھتا. جھوٹے آدمی سے لوگ گھن کھاتے ہیں. اس لیے جھوٹ کسی بھی قوم میں کسی بھی طبقے میں کبھی جھوٹ کو سراہا نہیں گیا. اور اللہ تعالی ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرمائے.
آمین. اے سب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کی کیا نفسیات کیوں بول دیتا ہے؟ جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اتنا یونیورسل ہے, ہر جگہ اسے ناپسند کیا جاتا ہے, آپ اپنے تجربات اور مشاہدات کی روشنی میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جھوٹ کیا بولنے پہ مجبور کر دیتی ہے اس کو, کیا چیز؟
بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. بعض لوگ ڈرتے ہیں, کوئی خوف کسی کو جھوٹ پر ابھارتا ہے, کہ سزا کا خوف جھوٹ پر ابھارتا ہے. مال کی حوث یہ جھوٹ پر ابھارتی ہے. اصل تو دنیا کی محبت, مال کی حوث اور خوف خدا کا نہ ہونا یہ جھوٹ پر ابھارتا ہے.
اچھا.
اور اب اس میں یہی دیکھنا جائے گا کہ اگر اس نے جھوٹ بولا تو آیا اس جگہ پر اس کو شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے؟
ٹھیک.
ایسی جگہ ہے جہاں شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے. اگر وہ شریعت کے مطابق بات کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر شریعت سے ہٹ کر بات کر رہا تو گرفت ہوگی. یہاں بھی بعض لوگوں کو کنفیوژن ہوتی ہے, یہ کیا بات ہوئی, یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ کیوں کہتے ہو یہ کیا بات ہوئی, آپ کو نالج کتنی ہے؟
صحیح.
آپ بولو یار ہمارے لیے نئی بات ہے, تو آپ کے لیے نئی بات کا ہونا اس بات کی ضرورت, اس بات کی دلیل تو نہیں ہے نا کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ بات ہی غلط تھی.
ٹھیک ہے.
آپ کے لیے نئی بات ہے تو آپ کے لیے شرم کی بات ہے کہ آپ کے لیے اتنی بنیادی بات نئی بات ہے.
Exactly.
ہم نے کبھی اسکول کالج اور یونیورسٹی میں یہ باتیں پڑھی تھوڑی تھی. یہ جہاں باتیں پڑھائی اور سکھائی جاتی ہیں اس کا رخ ہی ہم نے نہیں کیا. لہذا اپنی نفسیاتی یا اپنے طور پر کسی چیز کو سوچ کر اس کے بارے میں رائے قائم کر لینے کے بجائے شرعی اصولوں کو سامنے رکھ کر رائے قائم کرنی چاہیے, تاکہ ہم کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان نہ ہوں اور اس کو تہمت نہ لگائیں. تو یہ ہوئی نا بات کہ اب وہ رہا جھوٹ جو آپ نے کہا.
صحیح.
اول تو یہ کہ وہ جھوٹ کی متعلق دیکھا جائے گا.
صحیح.
پھر یہ کہ جان بچانے کے لیے مال بکوانے کے لیے, جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جھوٹ بولنے سے مال بک تو جاتا ہے مگر اس سے برکت چھین لی جاتی ہے.
اچھا.
تو یوں جھوٹ کی مذمت احادیث مبارکہ میں آتی ہے. اور صحیح. جھوٹ جو ہے نا تفاسیر میں لکھا ہے کہ جھوٹ یہ کافروں کی صفت ہے.
اچھا.
انہوں نے خدا کو جھٹلایا ہے.
اللہ اکبر.
یہ مسلمان کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسی صفت جو کافروں کی ہے, یہ کافروں کا وصف ہے, جسے بعض وصف منافقین کے ہوتے ہیں.
جی جی.
اور حدیثوں میں بیان کیے گئے. تو مسلمان کو چاہیے کہ ان اوصاف سے بچے. یعنی منافقین کے وصف میں یہ بھی ہے کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے.
اللہ اکبر. اللہ اکبر.
تو ہمیں بچنا چاہیے, اللہ تعالی ہمیں سچ سچ اور صرف سچ بولنے والا بنائے.
آمین.
کہ انسان جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے.
اللہ اکبر.
اور انسان سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے سچ بولتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سچا لکھ دیا جاتا ہے.
میرا نام محمد آصف اتاری ہے, باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میری نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دل گھبرا رہا ہوتا ہے और बस ऐसा लगता है अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा या होने वाला है, तो क्या ये भी ब्लड प्रेशर की अलामतों में से? जज़ाकअल्लाहु खैर।
बाज़ औक़ात ऐसी कैफियत किसी डर और खौफ की वजह से भी हो रही होती है। अब आपको मतलब पता है कि लॉस हो गया, पैसे मांगने वाला कोई आएगा तो घबराहट ही होगा ना यार। इसी तरह मतलब कि वो माल लेकर दुकान पर रख दिया, रेट नीचे आ गया तो घबराहट ही होगा, इलाके में टेंशन हो जाता है। और आजकल तो भत्ता खोरो पर्ची देने वालों का अजीब व गरीब दौर चल रहा है। अल्लाह ताला इससे नजात नसीब फरमा। किसी घर पर पर्ची आ जाए कि तुम्हारे बच्चे को उठाकर ले जाएंगे, हमको इतने दे दो, अल्लाह इन जालिमों को हिदायत अता फरमाए, तो जाहिर है कि अब उसको तो घबराहट ही होगा ना कि यार ये घबराहट हो गया। अब एक तो ये घबराहट होती है, अब क्या ये घबराहट से ब्लड प्रेशर का कोई मेडिकली तौर पर कोई असर होता है नहीं होता, इस पर हम इंशाल्लाह लेते हैं राय।
आप ये कह सकते हैं घबराहट कुछ खुद ऐसा नहीं है कि ब्लड प्रेशर की अलामत हो, लेकिन क्या होता है जैसे आप घबराहट या कोई परेशानी या एकदम से आपको खौफ आता है तो उसको लड़ने के लिए अल्लाह ताला हमारे जिस्म से जो है कुछ रतूबतें निकालते हैं,
कुव्वत मुदाफ़त जिसको हम कहते हैं,
जिसको हम कहते हैं कि कुव्वत मुदाफ़त लड़ने की ताकत होती है स्ट्रेस में। तो उसमें ये होता है कि उसमें हमारे जिस्म से एड्रेनलिन होती है, एक सब्सटेंस होता है, वो फौरी रिलीज होता है, फौरन हमारे दिल की धड़कन को और हमारे दिल की पंपिंग पावर है उसको बढ़ाता है। और मैंने आपको पहले ही कहा कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है दिल की पंप की स्ट्रेंथ पे, ये कितनी फोर्सफुली पंप करता है। तो हमें जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं या कोई फाइट हो या हमारे कोई खौफ हो तो उसमें हमारे दिल की धड़कन और फोर्स दोनों बढ़ जाती है, तो उस दौरान ब्लड प्रेशर जो है उमन बढ़ जाता है, इसलिए कि हम लोगों से फाइट कर सकें या हम अपने आप को बचाव कर सकें। लेकिन जो लोग ब्लड प्रेशर के मर्ज हैं में मुब्तला हैं, अगर उनको इस तरह की कैफियत आती है तो उनका ब्लड प्रेशर और ज्यादा
बढ़ जाता है, तो ब्रेन हेमरेज भी
जी ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, उनको हार्ट फेलियर भी हो सकता है। लेकिन ऐसा जो है ये घबराहट जो है उसकी बहुत सारी वजूहत है।
फिर पेश किया गया सिलसिला ब्लेसिंग्स ऑफ रमजान।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. And what has happened to us that we should not have faith in Allah and in the truth that has been revealed to us when we are eager that our Lord would admit us with righteous people? So Allah will reward them for such admission and give them gardens beneath which rivers flow, and they will abide therein forever. And that is the reward for the doers of good.
Jidhar dekho Madine ka haram ho karam aisa shahanshah hai umam ho karam aisa karam.
Rizq halal is the sustenance which you earn lawfully without stealing it, without deceiving anyone or taking it by force or using any unlawful or un-Islamic mean and earning your sustenance. So when you use Islamic methods, you use a way or a method which is sanctioned by Sharia, that is rizqi halal.
How is it considered an ibadah? Because we know that for somebody to earn lawfully, this is a need, he has to do this. He has to earn lawful so he can buy food, he can sustain himself and his family. And secondly, idtirar, can one say that I'm unemployed, I can't find a work, so I have to engage in illegal activities like stealing in order to survive, in order for my family to survive as well?
There's a hadith-e-mubarakah in الطبراني and in الترغيب والترهيب. حضرت قعب بن عجزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ reports that once a man passed by Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم and صحابہ اکرام and صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین saw this man that he is working hard to earn risk, to earn his sustenance. And he's very passionate. He is fully dedicated to do this work. So Sahaba Ikram said, Ya Rasulullah, if this struggle and this passion was in the path of Allah Azza wa Jal, how nice it was. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam replied that if he is striving to support his children, to support his family, this is also counted in the path of Allah.
Subhanallah.
And if he is working hard and striving, and if he is so passionate and dedicated towards his work to earn sustenance, to earn money, to look after his elderly parents, then too, he is in the path of Allah Azza wa Jal. And if he is striving for his own self to earn halal rizq, and his purpose is that he would not spread his hand in front of others, or he would not beg, wo bheek nahi mangega, this effort is also in the path of Allah Azza wa Jal.
اور آخر میں پیش کیا گیا رمضان المبارک کی مناسبت سے عربی اور اردو زبان میں سلسلہ فیضان رمضان.
پیارے و محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان رمضان عربی زبان کے ساتھ نفحات رمضان میں حاضر ہیں، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مائناز تالیف فیضان رمضان سے مدنی پھول بڑھانے کا سلسلہ ہے. آج ہم آپ کو تراویح کی تھوڑی سی تاریخ بتائیں گے کہ تراویح کی ابتدا کہاں سے ہوئی، یہ بغیر جماعت کب تک تھی، اس کی جماعت کب شروع ہوئی اور کیا انداز ہوا، اور اس پر ہونے والے اگر کوئی سوالات اعتراضات ہیں تو اس کے بھی انشاءاللہ عزوجل جواب دیے جائیں گے. آئیے ہم اپنے عربی مبلغ دعوت اسلامی سے سنتے ہیں. ما ہوا تاریخ للتراویح، متى هو بدأ، وقبلا كان كيف كيفيته، وبعده ماذا حصل، ومتى بدأ الجماعة للتراويح.
خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان بعد أن صلى صلاة العشاء، صلى صلاة التراويح، فاجتمع الناس فصلوا معه، هذا عامة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ترك الصلاة، وذكرنا ذلك في الحلقة السابقة، بعد ثلاثة أيام ذكر أنه كان صلى الله عليه وسلم يخشى أن تفرض على أمته. الذي حصل أن بعد هذا بدأ الناس يصلونها لوحدهم دون جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بأن يجتمعوا عليها.
وأنا فهمت يعني التراويح في ليس مباشرة بعد صلاة العشاء، أو يعني بعد نصف الليل أو ثلث الليل.
هو طبعا وقت ليس لها وقت محدد، لكنها بداية وقتها بعد صلاة العشاء وسنة العشاء وقبل صلاة الوتر، هذه السنة. لكن أنت إذا أخرتها أو قدمتها هذا ليس فيه حرج. أما تحقيقا في الروايات، هذه تحتاج إلى مراجعة للروايات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم متى كان يصليها ضبطا، هل بعد العشاء مباشرة، هل فيها تأخير، الله أعلم بذلك، يحتاج إلى مراجعة. يعني الأمر فقط يحتاج إلى مراجعة. الذي حصل أنه في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قام فجمع الناس بعد أن رأى الناس يصلون فرادى وتشتتت يعني أمورهم، فقام فجمع الناس وطلب أظن من سيدنا أبي بن كعب الله أعلم أن يؤم الناس ويصلي بهم 20 ركعة من صلاة التراويح. فكانت هذه السنة سيدنا عمر أن جمعهم على إمام واحد ويصلون 20 في المسجد والناس تجتمع معه وتصلي.
وفي زمن أبا بكر
لم يكن هذا، كانت كما تركهم النبي عليه الصلاة والسلام يصلون فرادى، كل واحد يصلي ما يشاء.
فيضان رمضان، فيضان رمضان، رمضان 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 رمضان، فيضان رمضان 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 رمضان، فيضان رمضان.